السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله واللعنة الدائمة على أعدائهم أعداء الله من يوم عداوتهم إلى يوم لقاء الله. أما بعد، وقال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، صدق الله العلي العظيم. بہت خوشی و مسرت کی بات ہے کہ خواتین نے ایک دن نیا متعارف کروایا ہے بنام یوم حضرت زینب سلام اللہ تعالیٰ علیہا. یوم حسین عرصے سے ہے کوئی انتظام کوئی چیز یوم حسین عرصے سے متعارف ہے، لیکن یوم زینب کی کمی و خلا تھا جو آپ نے اپنی اس روشن ضمیری سے پر کیا ہے، اور امید ہے کہ انشاءاللہ خداوند تبارک و تعالی توفیق دے پوری امت کو اور ملک کے باقی حصوں میں بھی کہ خواتین و مرد و مومنین سب مل کر انشاءاللہ یہ یوم زینب احیاء کریں اور سیرت زینبی کو احیاء کریں انشاءاللہ. فرصت بہت کم ہے، اور اس مناسبت سے مطالب آپ کی خدمت میں کچھ پیش کرنے کے لیے فراوان ہیں. جتنی وقت کے اندر گنجائش ہے میں کوشش کروں گا مختصر عرائض پیش کروں. قرآن مجید میں خداوند تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے سورہ مبارکہ نحل میں آیہ 97 میں، من عمل صالحا من ذکر او انثى، تم میں سے جو بھی عمل صالح انجام دے مرد ہو یا عورت، وہو مومن، اگر وہ مومن ہو، فلنحیینہ حیاۃ طیبہ، تو ہم اسے حیات طیبہ عطا کریں گے، حیات طیبہ سے اس کو زندہ کریں گے. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور جو کچھ اس نے انجام دیا ہے اس سے بہتر اجر اسے عطا کریں گے ہم. قرآن مجید میں اور روایات میں، معصومین علیہ السلام کی روایات میں، جہاں پر بھی حیات بشری و حیات انسانی و مقام انسانی کا ذکر آیا ہے، عورت اور مرد دونوں کے لیے ہے. کوئی مقام و منزلت ایسی نہیں ہے جو مخصوص ہو مرد کے لیے. البتہ ذمہ داریوں میں آ کر مرد اور عورت میں فرق کیا گیا ہے کہ مردوں کے ذمے ایسی ذمہ داریاں ہیں جو ان کی جسمانی ساخت کے ساتھ سازگار ہیں، اور خواتین کی ذمہ داریاں وہ ہیں جو ان کے خصوصیات جسمانی کے مطابق ہیں. لیکن کمالات، مراتب، درجات اور سیر و سلوک جو ایک انسان کے لیے مقرر کیا گیا ہے، اس میں عورت اور مرد میں کوئی فرق نہیں ہے. یعنی دین الہی میں عورت و مرد دونوں انسان ہیں، ان کے اجسام جسمانیت میں ایک عورت ہے اور ایک مرد ہے، لیکن جسم معیار انسانیت انسان نہیں ہے، روح در حقیقت معیار انسانیت انسان ہے، اور روح دونوں کی انسانی ہے. بس انسانی اعتبار سے ان دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے. لیکن کلچرل دین میں، آبائی دین میں، وہ دین جسے ہم اپنائے ہوئے ہیں، اپنے آبا سے لیا ہے ہم نے رسوم و رواج اور عادات و اطوار کے عنوان سے، اس میں عورت اور مرد میں ہر حوالے سے فرق ہے، وہاں تک درجات اور کمالات میں بھی فرق قرار دیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے کہ جو بھی عمل صالح انجام دے، وہ عورت ہو یا مرد ہو، اور وہ مومن ہو، ہم اسے حیات طیبہ عطا کریں گے، اور حیات طیبہ کی حیات سے اس کو زندہ کریں گے ہم۔ اسوہ حضرت زینب سلام اللہ تعالیٰ علیہا اس آیا کا ایک بہت ہی واضح اور بڑا نمونہ و مصداق ہے۔ اس اسوہ کو بیان کرنے سے پہلے میں اشارہ کر دوں کہ اسوہ ہوتا کیا ہے، چونکہ اسوہ جیسی ہی ایک اور چیز ہے جو ذہنوں میں ہمارے موجود ہے، اور وہ ہے اسطورہ۔ قرآن میں ہی یہ دونوں لفظ استعمال ہوئے ہیں، اسوہ بھی اور اسطورہ بھی۔ اسوہ الف سین واو اور گولتے سے لکھا جاتا ہے، اسطورہ الف سین توئے اور واو رے اور گولتے سے لکھا جاتا ہے اسطورہ۔ اسطورہ اس کردار یا شخصیت کو کہتے ہیں جو انسان نے اپنے خیال کی مدد سے بنائی ہو، افسانوی شخصیت جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہ ہو، انسان کے اپنے تخیل کی پیداوار ہے۔ ہندی تہذیب جس سے ہمارا تعلق ہے، یہ اسطورہ ساز تہذیب ہے، جس کلچر میں ہم رہ رہے ہیں اسطورہ سازی اس کے اندر بہت اہمیت کے حامل ہے۔ یعنی خیالی شخصیتیں بنانا، خیالی کردار بنانا، خیالی مقامات بنانا۔ اسطورہ اس لیے ہوتا ہے کہ کسی کو مقامی، معمولی و انسانی سے بالا تر لے جا کر ایسے مقام پہ ایک افسانوی یا خیالی کردار بنا لینا کہ جس کی فقط تعریف کی جا سکے، جس کی صرف تقدیس کی جا سکے، جس کی فقط مدح و سرائی کی جا سکے، لیکن ہرگز اس کو فالو نہ کیا جا سکے، چونکہ وہ اسطورہ ہے، یعنی زمینی مخلوق نہیں ہے، وہ مافوق کے زمین ہے، وہ مافوق کے قوانین بشری ہے۔ انسان کی یہ خاصیت و خصلت ہے کہ جو کچھ کمی اس کو اپنے اندر محسوس ہوتی ہے، اپنے خیالوں کی مدد سے اس کمی کو پورا کرنا چاہتا ہے، اپنی ذات کے اندر بھی اور اپنے علاوہ اپنے معاشرے اور اپنے سماج کے اندر بھی ہر کمی کو خیال کی مدد سے بھرنا چاہتا ہے۔ مثلا ایک انسان جس کے اندر، اس کو اگر یہ احساس ہو جائے اپنے اندر کسی چیز کی کمی کا کہ میرے اندر یہ ہنر نہیں ہے، یہ علم نہیں ہے، یہ خوبی نہیں ہے، بجائے اس کے کہ عملی طور پر اس خوبی کو یا اس ہنر کو اپنے اندر ایجاد کرے، سیکھے، اس کو تخیل کی مدد سے کوشش کرتا ہے کہ اپنے آپ کے خیالی طور پر برتر انسان ثابت کرے، خیال کی دنیا سے مدد لیتا ہے، کیونکہ خیال ایک قوت ہے، طاقت ہے انسان کے اندر، اور جس کی مدد سے انسان ہر وہ چیز بنا سکتا ہے جس کا حقیقی دنیا میں اس کو سراغ نہ ملتا ہو، حقیقی دنیا میں اسے میسر نہ آئے۔ یعنی وہ کھانے جو انسان کا جی چاہتا ہے کھائے لیکن ممکن نہیں ہے، اتنے پیسے نہیں ہیں کہ وہ کھانے کھا سکے، تو خیال کی مدد سے وہ کھانے تخیل میں پکاتا ہے اور تخیل میں ان کھانوں سے لطف اندوز ہوتا ہے۔ اور تخیل کا ایک شاہکار و کرشمہ یہی ہے جو خواب ہے انسان کے، ہر آدمی خواب دیکھتا ہے، خواب انسان کے خیال کی اپنی بنائی ہوئی صورتیں ہیں، جو آرزوئیں انسان کی پوری نہیں ہوتی، تکمیل نہیں ہوتی، تشنا رہ جاتی ہیں، ان آرزوؤں کو انسان کا تخیل بنا کر خواب کے عالم میں بنا کر دکھاتا ہے، یعنی تکمیل یا نایافتہ و تشنائیں، تکمیل صورتیں و آرزوئیں اور تمنائیں خواب میں انسان کے سامنے آتی ہیں بن بن کر۔ خیال کا کام یہی ہے کہ جاگتے ہوئے یا سوئے ہوئے انسان کو خیالی تصویریں بنا کر دے۔ جن قوموں کے اندر جس طرح انفرادی طور پر انسان اپنی کمزوریوں کو خیال کی مدد سے پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور خیال کی مدد سے جتنی بھی اپنی کمزوریاں دور کرنے کی کوشش کرے ہرگز نہیں ہوتیں، مثلا اگر کسی کے اندر یہ احساس پیدا ہو گیا کہ میں خوبصورت نہیں ہوں اور اپنی خوبصورتی خیال کی مدد سے بڑھانے کی کوشش کرے، ہرگز خیال اس کمی کو پورا نہیں کر سکتا انسان کے اندر، لیکن خیال کا ایک یہ اثر ہوتا ہے کہ انسان اپنے دل کو تسلی دے لیتا ہے خیالی مطلب سے کہ میرے اندر اب یہ چیز آ گئی ہے گویا، یعنی تخیل و خیال انسان کو تلقین کرتا رہتا ہے کہ یہ چیز جو تیرے اندر حقیقت میں نہیں تھی اب خیال کی مدد سے تیرے اندر پیدا ہو گئی ہے۔ مثلا جو انسان علم نہیں رکھتا و علم سے بہرہ مند نہیں ہے لیکن تخیل کی مدد سے اپنے لیے ایک مقام بنا لیتا ہے اور آہستہ آہستہ پھر اس کو یقین بھی آ جاتا ہے کہ یہ جو خیال کی مدد سے میں نے اپنے لیے مقام بنایا تھا یہ میرے اندر موجود ہے اور یقین کر لیتا ہے اس کے بارے میں، اور تمام زندگی انسان کی خیالی ہو جاتی ہے۔ اسی طرح قومی، جن قوموں کے اندر ایسی شخصیات کی کمی ہو جو پوری قوم کے لیے، امت کے لیے رول ماڈل بن سکیں، ایسی شخصیات جو نئی نسلوں کے لیے اسوہ قرار پائیں، نمونہ قرار پائیں، جن کو دیکھ کر وہ نسلیں اپنا سفر طے کریں اور وہ قومیں اپنا سفر طے کریں، ایسی قومیں تخیل کی مدد سے اپنے لیے کوئی شخصیات بنا لیتی ہیں اور ان کو خیالی اور افسانوی وجود دے لیتی ہیں اور پھر فقط ان کی تعریف کرتی رہتی ہیں، یعنی خیالی شخصیات کے قصیدے لکھے جا سکتے ہیں، خیالی شخصیات کی فقط تعریفیں کی جا سکتی ہیں، تقدیس کی جا سکتی ہے۔ قرآن مجید میں خداوند تبارک و تعالیٰ نے ایک حقیقت بیان فرمائی انسان کی ہدایت کے لیے اور وہ اسوہ ہے کہ انسان کی ضرورت اسوہ نہیں اسطورہ نہیں بلکہ اسوہ ہے۔ اسوہ رول ماڈل کو کہتے ہیں، یعنی ایسی شخصیت و ایسا کردار، ایسا کریکٹر جس کو دیکھ کر دوسرے بھی بن سکیں۔ اسوہ بنانے کا مقصد یہی ہوتا ہے، اسوہ تعریف و حمد و ثنا کے لیے نہیں ہوتا، اسوہ دراصل اس لیے ہوتا ہے تاکہ اس کو دیکھ کر دوسرے بھی ویسے بنیں۔ جس طرح خداوند تبارک و تعالیٰ نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں فرمایا ہے حضرت کے بارے میں بیان فرمائے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ، رسول اللہ کی ذات میں اور حیات گرامی میں آپ کے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بھی فرمایا کہ ابراہیم میں بھی آپ کے لیے اسوہ ہے، ابراہیم بھی اسوہ ہے۔ سید الشہداء علیہ السلام نے اپنے خطبے میں کربلا کے اندر روز عاشور ان لوگوں کو بیان فرمایا کہ لکم فیہ اسوہ، میں تمہارے لیے اسوہ ہوں۔ اور اس طرح تمام معصومین کے بارے میں ایسی روایات ہمیں ملتی ہیں جس میں اسوہ کی تعبیر کی گئی ہے کہ معصوم آپ کے لیے اسوہ ہیں۔ یعنی دراصل تمام انبیاء، اب جن کا نام قرآن میں آیا ہے اسوہ کے طور پر یا نہیں آیا، تمام انبیاء اسوہ ہیں بشریت کے لیے، وہ معصومین سب کے سب اسوہ ہیں انسانیت کے لیے۔ اسوہ یعنی ایسا کردار عملی جو خدا نے بنایا ہے اور خدا کے حکم سے وہ بنا ہے خود، جس کو دوسروں کے لیے نمونہ عمل قرار دیا گیا ہے، رول ماڈل قرار دیا گیا ہے، جس کو دیکھ کر دوسرے بھی بنے۔ اسطورہ ایک ایسی ماورا شخصیت کو کہتے ہیں کہ جو انسان نے، خدا نے نہیں بنائی، انسان نے اپنے تخیل سے بنائی ہے یہ شخصیت، اس کے اندر ساری صفات اپنی مرضی کی رکھی ہیں خود انسان نے، یعنی جس نے بھی خیال سے تصویر بنائی ہے اپنی مرضی سے اس کے اندر صفات رکھی ہیں۔ مثلا ہمیں اگر کہا جائے کہ آپ جو آپ کے خیالی شخصیت ہے یا جو آپ کی آرزوئیں ہیں، جو آپ کی تمنائیں ہیں، جو آپ کے ذہن میں خوبیاں ہیں، ان سب کی کاغذ پر ایک تصویر بنائیں کسی شخصیت کی صورت میں کہ ساری خوبیاں جو آپ کے نظر میں ہیں ہونی چاہیے اور نہیں ہیں، وہ ساری خوبیاں آپ اس تصویر کے اندر ڈالیں، آپ اپنے فن مصوری کی مدد سے وہ ساری خوبیاں اس تصویر کے اندر ایجاد کر سکتے ہیں، لیکن یہ تصویر جو آپ نے خیال کی مدد سے اپنے کاغذ پر بنائی ہے، یہ تصویر کہیں بھی واقعیت نہیں رکھتی، حقیقت نہیں رکھتی، یہ صرف آپ کے خیال کی پیداوار ہے۔ اس میں ممکن ہے انسان یہ چاہے کہ میں جو چہرہ بناؤں اس چہرے کی یہ خوبصورتی ہو، اس چہرے کے اندر یہ خوبی موجود ہو، یہ اس کی خصوصیت موجود ہو، اور ان خوبیوں اور ان خصوصیات کے ساتھ کوئی چہرہ زمین پہ ہمیں نہیں ملے گا کہ ایسا چہرہ کہیں وجود بھی رکھتا ہے. اسوہ اس حقیقت کو کہتے ہیں جسے خدا نے بنایا ہے اور خدا نے جس کو بننے کے لیے نظام دیا ہے اور نظام الہی کے تحت جس نے اپنے آپ کو بنایا ہے اس لیے بنایا تاکہ اس کو دیکھ کر دوسرے بھی بنیں. جس طرح ہم ایک لفظ عام استعمال کرتے ہیں، البتہ یہ صرف بات سمجھانے کے لیے ہے یہ تعبیر، مثلا پہلے کسی چیز کو بنانے کے لیے ایک سیمپل بنایا جاتا ہے، وہ سیمپل اس لیے ہوتا ہے تاکہ اس کو دیکھ کر اسی جیسی دوسری چیزیں بھی بنائی جا سکیں. انسان کے لیے خداوند تبارک و تعالیٰ نے اسوہ مقرر کیا ہے کہ یہ اسوہ الہی دستور و الہی قوانین کے تحت بنا ہے. دوسروں کو حکم دیا گیا ہے کہ آپ نے اس کے مطابق اپنے آپ کو اس قالب میں ڈھالنا ہے، اپنے آپ کو اس طرح سے سنوارنا ہے. آپ نے قوموں کے لیے اسوہ کی ضرورت ہے اشد، انسان کے لیے انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی، ہر ملت و قوم کے لیے اسوہ کی اشد ضرورت ہے. چونکہ اگر اسوہ نہ ہو تو مفید ترین تعلیمات بھی رائیگان چلی جاتی ہیں، ضائع ہو جاتی ہیں. مثلا اگر ہم اسلامی تعلیمات کے مطابق تربیت کرنا چاہیں اپنی اولاد کی اور اپنی قوم کی، لیکن اسوہ نہ ہو سامنے، تو یہی تعلیمات جن کی مدد سے ہم اپنی قوم کو بنا رہے ہیں، تعلیمات ہی کے ذریعے بنا رہے ہیں، لیکن جو نتیجہ نکلے گا شاید یہ وہ نتیجہ نہ ہو جو دین لینا چاہتا ہے یا جو اسلام ان تعلیمات کے ذریعے سے جو نتیجہ حاصل کرنا چاہتا ہے وہ نہ ہو. مثلا ہم اسلامی تعلیمات پر عمل کریں اور اسلامی تعلیمات کے نتیجے میں ایک ایسے انسان کی، بچے کی یا بچی کی تربیت کریں کہ جو بظاہر تو ہمیں مسلمان نظر آئے لیکن حقیقت میں روح دینی اس کے اندر موجود نہ ہو. جس طرح سے کہ ابھی ہیں اسلام کی مختلف شکلیں اور اسلام پر عمل کر کے مختلف نمونے اور چہرے جو وجود میں آ چکے ہیں لیکن روح اسلام سے دور ہیں، حقیقت اسلام سے دور ہیں. اس لیے ضروری ہے کہ اسلامی تعلیمات کے ساتھ ساتھ ایک اسوہ ہو تاکہ اس کے مطابق مسلمان تعلیمات دین پر عمل کر کے اپنے آپ کو اس جیسا بنائیں. اسوہ اگر نہ ہو لوگ اپنے خیال کی مدد سے اسطورہ خود گھڑ لیتے ہیں اور بنا لیتے ہیں. جیسا ہندی تہذیب میں اگر آپ دیکھیں دیوتا اور دیویوں کا جو تصور ہے یہ اسطورہ سازی ہے، یعنی یہاں کی سرزمین کی قوموں کے اندر چونکہ انبیاء کا تصور نہیں ہے ہندوستان کے اندر، برصغیر کے اندر، اسلام سے پہلے انبیاء اور معصومین اور الہی انسانوں کا یا انسان کامل کا کوئی کنسیپٹ نہیں تھا. اس لیے انہوں نے خود اپنے تخیل کی مدد سے خود سے دیویاں اور دیوتے اور اس قسم کی مخلوقات بنا کر اور ان کی مورتیاں بنا لی. یہ خلا جو اسوہ کا تھا وہ انہوں نے اسطورہ کے ذریعے سے بھرنے کی کوشش کی ہے. اگر اسوہ نہ ہو، اسطورہ کے ذریعے سے خلا بھرا جائے، اس قوم کا سارا عمل خیالی ہو جاتا ہے. چونکہ اسطورہ انسان کو، یعنی خیالی مجسمہ یا خیالی پیکر، خیالی تصویر جو خود انسان نے بنائی ہے کسی مقدس چیز کی، اسوہ انسان کو تخیلات کی طرف، اسطورہ انسان کو تخیلات کی طرف لے جاتا ہے، خیالی دنیا میں لے جاتا ہے، حقیقی دنیا سے بالکل دور کر کے لے جاتا ہے. لیکن اسوہ چونکہ حقیقی دنیا کی چیز ہے، عملی دنیا کی چیز ہے، اور انہی حقائق اور انہی عملی دنیا زمینی حقائق کے اندر اسوہ زندگی گزار رہا ہوتا ہے، یعنی وہی مشکلات، وہی سختیاں، وہی مصائب، وہی درد، وہی رنج جو عام آدمی جن کو سامنا کر رہا ہوتا ہے، اسوہ بھی انہی کو سامنا کرتا ہے اور انہی کے اندر سے گزرتا ہے اور انسان کو بتاتا ہے کہ انہی رنج و غم و علم کے اندر کس طرح سے تو نے اپنی زندگی بسر کرنی ہے. اسطورہ کا جو عملی ایک شکل ہے جو آج کل بچوں کے لیے اور بڑوں کے لیے بھی بنائی جاتی ہیں، فلمیں، کارٹون، جس میں جیسے سپرمین، جیسے ہیرو یا اس قسم کے جو کردار بنائے جاتے ہیں، چونکہ اسطورہ انسان پسند کرتا ہے، اسوہ کے بجائے اسطورہ کو زیادہ پسند کرتا ہے. اسطورہ اس لیے انسان زیادہ پسند کرتا ہے چونکہ اسطورہ اپنے خیال کی بنی ہوئی چیز ہے، اپنی مرضی کی چیز ہے، اپنی مرضی کی شخصیت ہے، جیسا ہم نے چاہا اس کو بنایا ہے. لیکن اسوہ وہ ہے جس کے مطابق ہمیں بننا ہوتا ہے، وہ ہماری مرضی کا نہیں ہوتا، ہمیں اس کی مرضی کا بننا ہوتا ہے. یعنی اسے خدا نے بنایا ہے، خدا نے اپنی رضا سے بنایا ہے، خدا کے قانون کے مطابق وہ بنا ہے، اور ہمیں حکم دیا ہے کہ تم نے اسوہ کے مطابق اپنے آپ کو بنانا ہے. جبکہ اسطورہ وہ ہے کہ جسے ہم خود بناتے ہیں اپنے تخیل کی مدد سے، وہ ہماری مرضی کا ہوتا ہے، اور انسان کو ہمیشہ اپنی مرضی کی چیز زیادہ پسند ہوتی ہے. مثلا ہمیں وہ کھانے پسند ہیں جو ہماری مرضی کے ہیں، اور وہ کھانے پسند نہیں ہیں جو اللہ کی مرضی کے ہیں. ہمیں وہ لباس پسند ہیں جو ہماری مرضی کے ہیں، اور وہ لباس پسند نہیں ہیں جو خدا کی مرضی کے ہیں. اس وقت ہم جتنا لباس پہنتے ہیں، عورت اور مرد سب، وہ اپنی مرضی کا لباس پہنتے ہیں، لیکن وہ مرضی جو خدا کی ہے، جس میں خدا راضی ہے جس لباس کے اندر، وہ شاید ہمیں پسند نہ ہو. لہذا اسطورہ چونکہ ہماری مرضی کی شخصیت ہوتی ہے، ہم نے اس کو تخیل کی مدد سے بنایا ہے، اس لیے وہ زیادہ پسند ہوتا ہے انسان کو. اسطورہ انسان کو تخیل کی دنیا میں لے جاتا ہے، خیال کی دنیا میں لے جاتا ہے. اسطورہ کی پیروی نہیں کی جا سکتی، چونکہ ایک عملی کردار نہیں ہوتا، ایک مافوق فطرت چیز ہوتی ہے. اسطورہ یعنی جو تخیل کی دنیا میں انسان کی ساری مشکلات حل کرتا ہے، انسان کے کام اسطورہ کرتا ہے آ کر. اسطورہ انسان کو اس لیے بھی زیادہ پسند ہے کہ ہماری ذمہ داریاں وہ آ کر انجام دیتا ہے. جس طرح فلموں میں سپرمین کا کردار ہے، یا اس طرح کے مشابہ کردار جو بچوں کے لیے اور بڑوں کے لیے، نئی نسل کو جو میڈیا یا یہ فلمی انڈسٹری جو کچھ سکھا رہی ہے، اسطورہ سازی کی طرف اور اسطورہ پرستی کی طرف ہماری رہنمائیاں کر رہے ہیں. اور یہی جو کلچرل اسطورہ سازی تھی، یا فلمی دنیا میں یا دوسرے شعبوں کے اندر اسطورہ سازی تھی، آہستہ آہستہ دین کے اندر بھی شامل ہو گئی ہے. دین کے بھی اسطورے بنا لیے ہم نے، ایسی خیالی شخصیات بنا لی جن خیالی شخصیات کا حقیقت کی دنیا سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور بعض اوقات ایسا ہوا کہ جو خدا نے اسوے بنائے تھے، قوموں نے اور انسانوں نے انہی کے اسطورے بنا لیے، یعنی اسووں کو اسطورہ بنا لیا. اسوے جنہیں اللہ نے بنایا تھا اور جنہیں وہ عملی کردار کا نمونہ بنایا تھا، تاکہ دوسرے لوگ ان کے کردار کو دیکھ کر وہ بھی یہی کردار ادا کریں. اسوہ وہ لوگ ہیں، اسوہ وہ کردار ہیں جن کو خود امتوں نے بنایا ہے، امت کے خیال کے ماہرین نے. اور خیال جو لوگ زیادہ پیش کرتے ہیں شعراء ہیں، چونکہ شاعر کا مطلب یہی ہوتا ہے جو خیال کی دنیا آباد کر سکتا ہے. ہر آدمی خیال سے شاید نہ بنا سکتا ہو خوبصورت مضمون، لیکن شاعر بنا لیتا ہے اپنی قوت خیال کی مدد سے، خیالی کردار و خیالی کریکٹر اور خیالی نمونے ڈیزائن بنا لیتا ہے. اسوہ اس لیے بھی زیادہ اسطورہ اس لیے انسان کو زیادہ پسند ہوتا ہے کیونکہ ہمارے کام اسطورہ کرتا ہے آ کر. فلموں کے اندر یہی بتایا جاتا ہے بچوں کو کہ کوئی بھی مشکل پیش آتی ہے تو ناگہان وہ اسطورہ، وہ سپرمین پہنچاتا ہے اور آ کر لوگوں کو کسی سیلاب سے نجات دیتا ہے، کسی بڑے زلزلے سے نجات دے دیتا ہے، کسی بڑی آفت سے نجات دے دیتا ہے. اور ہرگز اسطورہ دیکھ کر یا اسطورہ کو مشاہدہ کر کے انسان کے اندر یہ خیال پیدا نہیں ہوتا کہ مجھے بھی اس طرح سے کرنا ہے، بلکہ ہمیشہ انسان اس تفکر میں ہوتا ہے کہ کہیں سے مجھے کوئی اسطورہ مل جائے. یا وہ قومیں بھی آس لگا کے بیٹھتی ہیں کہ ہمارے اندر بھی کوئی اسطورہ آئے، کوئی خیالی شخصیت آئے جو ہماری قوم کی تقدیر بدل لے، جو ہمارے ملک کی تقدیر بدل لے، جو آ کر اس ملک اس معاشرے کی بھی ساری تقدیر بدل لے. اور اسطورہ صرف خیالوں میں ہوتا ہے، حقیقت میں نہیں ہوتا، کبھی بھی نہیں آتا. جو قومیں اسطوروں کی انتظار میں بیٹھی رہتی ہیں، ایسے اسطورے کہیں بھی نہیں آتے. خداوند تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کے بارے میں قرآن میں فرمایا کہ یہ اسوے ہیں، اسطورے نہیں ہیں. اور ائمہ ہدا کے بارے میں بھی فرمایا کہ یہ اسوے ہیں، اسطورے نہیں ہیں. اہل بیت کے بارے میں فرمایا یہ اسوہ ہیں، اسطورہ نہیں ہیں یہ. لیکن ہم نے تخیل کی مدد سے، چونکہ دین ہم نے خطیبوں سے سنا، دین ہم نے ذاکروں سے سنا، دین ہم نے شاعروں سے سنا، تخیل کا مضمون دین کے بارے میں زیادہ سنا ہم نے، کہ جو خدا نے جن کو اسوہ بنایا تھا، انہوں نے شاعری کی مدد سے اور تخیل کی مدد سے اس کو بھی اسطورہ بنا دیا. مثلا آج ہم منتظر ہیں اپنے امام کے کہ وہ ظہور کریں گے اور آ کر دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے. لیکن جو ہمارے ذہنوں میں امامت کی تصویر بیٹھی ہوئی ہے، حضرت بقیۃ اللہ کی جو تصویر ہمارے ذہنوں میں بیٹھی ہوئی ہے، جو تصویر ہمارے ذہن میں بیٹھی ہوئی ہے، اب یہ دیکھیں کہ آیا وہ ایک اسوہ کی تصویر ہے یا کیا تخیل بنا کر ہم نے پیش کیا ہے. ہمارے ذہنوں میں یہ ہے، ابھی ہم اظہار بھی کرتے ہیں اپنی تقریروں میں، اپنی شعروں میں، اپنی قصیدوں میں، اپنے ترانوں میں، اور مختلف حوالوں سے اظہار بھی کرتے ہیں کہ اس وقت دنیا میں آشوب ہے، دنیا میں ظلم ہے، دنیا میں ستم ہے، اور امام آئیں آ کر اس سب چیزوں کو ختم کریں. یعنی یہ قوم پوری منتظر بیٹھی ہوئی ہے کہ امام نے آ کر سارے کام کرنے ہیں، وہ کام جو اس قوم کے کام ہیں وہ بھی امام نے آ کر کرنے ہیں. خداوند تبارک تعالیٰ نے امام کو اسوہ بنایا ہے امت کے لیے. اسوہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ امام نے امت کے سامنے ایک رول ماڈل بننا ہے، اور امت نے وہی کام کرنا ہے جو امام کر رہے ہیں. یعنی امام نے ایک نمونہ دکھانا ہے کر کے، امت نے اس نمونے کے مطابق پھر اس کام کو انجام دینا ہے ساری امت نے. لیکن اسطورہ ایسا نہیں ہوتا کہ وہ ایک نمونہ کو امت کے سامنے پیش کرتا ہے اور قوم کو، عوام کو اس کے مطابق کچھ کرنا ہوتا ہے. نا، عوام کا کام فقط اسطورہ کا تمنا کرنا، آرزو کرنا ہے، اور اسطورہ نے آ کر امت کے کام بھی انجام دینے ہوتے ہیں. خود امت کا اس میں کوئی رول نہیں ہوتا. مثلا عصر ظہور میں ہم جو آرزو کرتے ہیں کہ مولا ظہور کریں، تو اس میں صرف امام کا بتاتے ہیں کہ امام آئیں گے، یوں کریں گے، یوں کریں گے، یوں کریں گے، اور ہم کیا کریں گے؟ ہمارا رول اس میں کیا ہوگا؟ وہ بعض اوقات اسی شاعری کی زبان میں اپنا رول بھی ادا کر دیتے ہیں کہ ہمارا کام ہوگا اس وقت ان کو قصیدے سنانا، ان کو شعر سنانا، ان کو نوحے سنانا، ہمارا یہ کردار ہوگا. لیکن ظالم کے سے کون لڑے گا؟ وہ خود امام لڑیں گے. ستمگر سے کون لڑے گا؟ وہ خود امام لڑیں گے. امت کو بیدار کون کرے گا؟ وہ خود امام کریں گے. یعنی ہمارے ذہنوں میں جو تصور بٹھایا گیا ہے اسوہ کا، وہ قرآنی تناظر میں اسوہ نہیں بیان کیا گیا، بلکہ اس کو معاذ اللہ اسطورہ بنا کر پیش کیا گیا ہے. اس لیے ہم اس وقت وہ ذمہ داریاں جو ہماری بنتی ہیں انجام دینے کے لیے، ان کو انجام دینے کے لیے تیار نہیں، اور اس انتظار میں بیٹھے ہوئے کہ کوئی آ کر ہماری ذمہ داریاں بھی انجام دے، کوئی آ کر ہمارے کام انجام دے. یہ اسوہ خداوند تبارک و تعالیٰ نے بنائے ہیں تاکہ امتوں کے سامنے ان کو رول ماڈل بنایا جائے. ہمیشہ امام امتوں کی راہنمائی کے لیے آتے ہیں، امتوں کے بجائے کام کرنے کے لیے نہیں کوئی امام آتا. امام آتے ہیں تاکہ امتوں کے سامنے آ کر ایک رول ماڈل پیش کریں، امتوں کے سامنے ایک راستے کا آغاز کریں. وہ راستہ امتوں نے طے کرنا ہوتا ہے، اور اس مقصد تک خود امتوں نے پہنچنا ہوتا ہے. خود امام اس راستے کو امت کو ہاتھ پکڑ کر منزل تک نہیں پہنچا دیتے، انہوں نے صرف ان کو نشاندہی کرنی ہوتی ہے کہ راستہ یہ ہے اور یہ آپ نے طے کرنا ہے. پھر نسل اندر نسل آ کر وہ امتیں اس راستے کو طے کرتی ہیں. ان اسووں میں سے جو خداوند تبارک و تعالیٰ نے بشر کی ہدایت کے لیے اور خصوصاً مسلمانوں کی ہدایت کے لیے مقرر کیا ہے، اہل بیت علیہ السلام میں، اور اہل بیت میں بھی اسوہ، ایک عظیم اسوہ شخصیت حضرت زینب سلام اللہ تعالیٰ علیہا. یہ عظیم اسوہ اس لیے ہے تاکہ امت کے سامنے، مردوں کے لیے بھی اور عورتوں کے لیے بھی، حضرت زینب کا اسوہ فقط خواتین کے لیے نہیں ہے، یا حضرت سیدہ کا اسوہ نمونہ یہ صرف مردوں کے لیے عورتوں کے لیے نہیں ہے، مردوں کے لیے یہ انسانی اسوے ہیں. امیر المومنین کا اسوہ بھی دونوں کے لیے ہے، خواتین اور مرد کے لیے. رسول اللہ اسوہ ہیں خواتین اور مرد دونوں کے لیے ہیں. سید الشہداء اسوہ ہیں خواتین اور مرد دونوں کے لیے ہیں. دو دین اللہ نے نہیں بنائے، ایک خواتین کا دین اور ایک مردوں کا دین. اگرچہ فقہی چند احکام ہیں جن میں خواتین کے احکام جدا ہیں اور مردوں کے احکام جدا ہیں، لیکن وہ تھوڑے سے چند انڈیویجول احکام ہیں. اس کے علاوہ دین سارا مشترک ہے، تمام دین جو مردوں کے لیے وہ سارا دین عورتوں کے لیے بھی ہے. لہذا عورتوں کے لیے اللہ نے کوئی الگ نبی نہیں بھیجا، وہی نبی جو مردوں کے لیے وہی خواتین کے لیے ہیں، جو اسوے مردوں کے لیے ہیں وہی اسوے خواتین کے لیے بھی ہیں. لیکن یہاں پر چونکہ موضوع گفتگو ہمارا اسوہ زینبی ہے، اس وجہ سے اس اسوے کو آپ دیکھیں کہ ایک خداوند تبارک و تعالیٰ نے جن کو ایک اسوہ بنایا، حضرت سید ساجدین علیہ السلام کے بقول کے یہ اسوہ خدا نے بنایا ہے، یہ اسوہ انسان نے نہیں بنایا، اللہ نے یہ اسوہ سنوارا ہے. حضرت نے فرمایا کہ یا امت انت عالمت غیر معلمہ، کہ اے پھوپھی اما آپ عالمہ غیر معلمہ ہیں، یعنی آپ کو کسی بشر نے نہیں پڑھایا، آپ کسی مدرسے کی فارغ التحصیل نہیں ہیں، آپ کا علم بھی وہی ہے جو انبیاء کا و اولیاء اللہ کا علم ہوتا ہے، یعنی علم الہی ہے، آپ نے بھی خداوند تبارک و تعالیٰ سے علم حاصل کیا ہے. لیکن یہ اسوہ جو حضرت زینب کا متعارف ہوا، رول ماڈل مردوں کے لیے بھی اور عورتوں کے لیے بھی ہے. ہم یہ دیکھیں، غور کریں کہ ایک خاتون ایک زمانے کے اندر اور اس زمانے کے حالات اور ایک خاتون کا ایک کردار جو تمام خواتین و نساء عالمین کے لیے رول ہے، خصوصاً و مردوں کے لیے بھی، کیونکہ اسوہ زینبی مردوں کے لیے بھی اسوہ ہے. امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کے بقول کے کچھ لوگوں کا کام ہے کہ وہ عمل حسینی انجام دیں، اور کچھ کی فریضہ یہ ہے کہ وہ عمل زینبی انجام دیں. یعنی یہ دو اسوے ہیں اور دونوں ایک دوسرے کی تکمیل کرتے ہیں، اسوہ حسینی آغاز کرتا ہے و اسوہ زینبی اس کام کی تکمیل کرتا ہے. اسوہ حسینی انقلاب برپا کرتا ہے اور اسوہ زینبی اس انقلاب کا تحفظ کرتا ہے اور اس کو بچاتا ہے اور اس کی پیغمبری کرتا ہے. اب توجہ فرمائیں کہ یہ اسوہ کس چیز کا نام ہے اور ہمیں کیا سیکھنے کی ضرورت ہے اسوہ زینبی سے. کہ ایک زمانہ تاریخ اسلام کے اندر موجود ہے جس میں لوگ اپنے اعمال میں مشغول ہیں، دینداری میں مشغول ہیں، لیکن اس دینداری کے ساتھ ساتھ ایک فاسق ترین حکومت وجود میں آتی ہے، آمریت و ملوکیت کے نام سے امیر شام کی، اور پھر اسی حکومت کا نتیجہ یزیدیت کے صورت میں نکلتا ہے. اور تمام امت، اس وقت امت اسلامی کم نہیں تھی، شرق و غرب میں پھیلی ہوئی تھی، یعنی جہان اسلام جتنا آج ہے تقریباً آپ یوں کہہ لیں کہ اتنا ہی نقشہ تھا جہان اسلام کا، تھوڑا سا بعد میں پھیلا، ورنہ اکثر وسعت آ چکی تھی اس وقت بھی. ایسے میں حکومت یزید برسر اقتدار آ جاتی ہے اور متدینین دیندار افراد عورت اور مرد مدینہ میں، مکہ میں، مصر میں، بصرہ میں، کوفہ میں اور خراسان میں، احواز میں اور دیگر جتنے یمن میں جتنے شہر تھے، بڑے بڑے علاقے اسلامی دنیا کے، وہاں پر لوگ عورت اور مرد آرام سے چین سے اپنے گھروں میں زندگی بسر کر رہے ہیں اور اپنے روزمرہ کے جو عبادات ہیں انہیں بھی انجام دے رہے ہیں، دینی زندگی اپنی وہ بھی گزار رہے ہیں، بسر کر رہے ہیں، اور انہیں کوئی سروکار نہیں ہے اس چیز سے کہ ہم کس نظام حکومت میں رہ رہے ہیں، کون ہم پر حکومت کر رہا ہے. وہ فقط اس چکر میں ہے کہ ہم حلال کا کمائیں، حلال کا کھا لیں، جو متدین لوگ ہیں، دیندار لوگ ہیں، ہم اپنے بچوں کی صحیح تربیت کر لیں، ہم نے اپنی قبر میں جانا ہے، اپنی قبر کا سامان بنا لیں، اپنی آخرت کا سامان بنا لیں، اور کسی سے ہمیں کوئی سروکار نہیں ہونا چاہیے. انہوں نے جو دین سیکھا، جیسے آج کل کہا جاتا ہے کہ مسلمان ہوا ہے جو جھوٹ نہ بولے، جو ملاوٹ نہ کرے، جو دھوکہ نہ دے، جو کسی کو تکلیف نہ پہنچائے، خوب یہ کام ہم اگر بیٹھ کر کسی بھی حکومت کے تحت کریں تو ہم مسلمان ہو جاتے ہیں. انہیں یہ احساس نہیں ہے کہ ہم جس حکومت کے تحت زندگی بسر کر رہے ہیں، اس حکومت میں ہم حلال کھانا، یا ہم اپنی عبادات انجام دینا یا چپکے سے اپنی اولاد کی تربیت کرنا اور تعلیم کرنا، یہ ہمارا فریضہ نہیں بنتا فقط، بلکہ جس نظام حکومت میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں اس نظام حکومت کے تحت آیا ہمارے لیے جائز ہے اس طرح خاموشی سے بیٹھنا اور اپنے ذاتی اور شخصی اعمال میں سرگرم ہو جانا؟ بڑی بڑی شخصیات، بڑے بڑے علماء اس وقت موجود تھے، صحابہ موجود تھے، اولاد صحابہ موجود تھے، جو اسی طرح کی اپنی معمول کی زندگی جاری رکھے ہوئے تھے، اور لوگ بھی ان کی دیکھا دیکھی، وہ یہ کہتے تھے کہ جب یہ اتنا جید صحابی یا صحابی کا بیٹا جب یہ خاموشی سے اپنی زندگی بسر کر رہا ہے اور اس کو کوئی سروکار نہیں ہے کہ حکومت کون کر رہا ہے اور حکومت سے اس کا کوئی لین دین نہیں ہے، تو ہم بھی اس کی دیکھا دیکھی یہی کام کریں ہم۔ جس طرح ابھی آقا محترم بیان فرما رہے تھے، جناب منور صاحب خدا و تعالیٰ ان کو حفظ فرمائے، آپ کے سامنے ایک تذکرہ فرمایا انہوں نے حضرت سیدہ زہرا سلام اللہ تعالیٰ علیہا کے نمونے کا، کہ حضرت سیدہ نے رسول اللہ کی رحلت کے بعد ایک آواز اٹھائی، ندا اٹھائی، بظاہر جو معاملہ تھا وہ کھجوروں کے ایک باغ کا تھا، فدق کے نام سے ایک باغ ہے مدینہ سے باہر، جو رسول اللہ نے اپنی بیٹی کو دے دیا تھا اپنی حیات مبارک میں، بعد میں خلیفہ آئے اور انہوں نے آ کر کسی عنوان سے وہ کہا کہ یہ آپ کا نہیں ہے اور لے لیا۔ خب یہاں یہ ماجرا بھی بہت موضوع ہے گفتگو کا، لکھا بھی گیا ہے اس کے اوپر، بولا بھی جاتا ہے بہت کچھ، لیکن جو حقیقت امر ہے وہ کم بیان کی جاتی ہے۔ یعنی اس طرح سے حضرت سیدہ کو پیش کیا جاتا ہے کہ گویا حضرت سیدہ کو ان کھجوروں کے باغ کا بہت دکھ تھا، اور پردہ بھی اپنا چھوڑ دیا، چار دیواری سے بھی اپنی نکل آئیں، اور کسی چیز کا خیال نہیں رکھا فقط کھجوروں کے ایک باغ کے لیے، یعنی اس قدر اشتیاق تھا معاذ اللہ ان کو، اور اس قدر شوق تھا ان کو یا محبت تھی ان کو کھجوروں کے باغ سے اور اس باغ سے، اس پراپرٹی سے، کہ وہ اس پراپرٹی کے لیے گھر سے بھی نکل آئیں اور دربار میں بھی آ گئیں اور مسجد میں آ کے خطبہ بھی دیا اور احتجاج بھی کر رہی ہیں اور روتی بھی تھیں اس کے لیے۔ اب یہ کام تو ایک معمولی خاتون بھی اگر کرے تو لوگ اس سے بھی تعجب کرتے ہیں کہ اگر کسی کی پراپرٹی، کسی کی گاڑی، کسی کا کوئی مالی اگر نقصان ہو جائے، قبضہ ہو جائے، آج کل ہوتا ہے، آئے دن ڈاکو آتے ہیں، چور آتے ہیں، کسی کی جو چیز چرا کے لے جاتے ہیں، کبھی بھی کسی خاتون نے، اس حد تک کسی معمولی خاتون نے بھی اپنی پراپرٹی کے لیے یہ کام نہیں کیا، تو ہم کیسے تصور کر سکتے ہیں کہ وہ ہستی، وہ بی بی کہ جو دنیا دوسروں کو بتاتے ہیں کہ حب دنیا یہ درست نہیں ہے، حب مال درست نہیں ہے، حب جاہ و جاگیر و جائیداد یہ انسان کو کہیں نہیں پہنچاتی، لیکن اس کے باوجود بی بی نے اتنا وہاں پر احتجاج کیا شدید۔ یہ اس لیے نہیں تھا کہ بی بی کو ان کھجوروں کے باغ سے بہت محبت تھی اور اس کا بڑا دکھ تھا، بڑا رنج تھا، یہ تو عام خاتون کو بھی اتنا نہیں ہوتا کہ ٹھیک ہے لے گئے تو لے گئے، لیکن اس کے لیے گھر سے باہر نکلیں، اس کے لیے خطبے دیں، اس کے لیے احتجاج کریں، اس کے لیے روئیں، اس کے لیے ایسی وصیت کریں کہ میرا جنازہ بھی رات کو اٹھایا جائے، میری قبر بھی اس کے نشان مٹا دیے جائیں، میرے قبر پہ بھی کوئی نہ آئے ان میں سے۔ یعنی اتنا غم، ایک پراپرٹی کا اتنا غم ہے، یہ کوئی تصور نہیں کر سکتا حضرت سیدہ کے بارے میں، خصوصاً حضرت سیدہ کو اگر سمجھتا ہو، عظمت حضرت سیدہ کو اگر درک کرتا ہو، یہ اظہار نہیں کر سکتا انسان۔ در حقیقت حضرت سیدہ ایک اسوہ قائم کر رہی تھی، ایک نمونہ قائم کر رہی تھی وہاں پر، یہ بتانے کے لیے کہ یہ ایک بہانہ مل گیا تھا، فدق بہانہ تھا سیدہ کے پاس، یہ جو ان سے غلطی ہوئی، فدق جنہوں نے لے لیا ان سے بہت بڑی غلطی ہوئی کہ انہوں نے خود ایک بہانہ جناب سیدہ کو فراہم کر دیا، جس سے اٹھ کر حضرت سیدہ نے یہ لوگوں کو متوجہ کیا کہ یہ حکومت جو رسول اللہ کے بعد شروع ہوئی ہے اس کے اندر کیا خرابی آ رہی ہے، کیا انحراف آ رہا ہے، اور لوگوں کو بتانے کی کوشش کی کہ تم لا تعلق نہ بیٹھو حکومت کی کیفیت اور حکومت کے اس ماڈل سے، یہ نہ دیکھو کہ تم اپنی نمازیں تو پڑھ رہے ہو، تم اپنے کام کاج کر رہے ہو، اپنے گھر میں کھانا پینا کر رہے ہو، اور تمہیں اسے کوئی سروکار نہیں ہونا چاہیے، کون حکومت کر رہا ہے، بالآخر جیسی بھی تھی حکومت تو کر رہے ہیں۔ حضرت نے فرمایا کہ یہ بہت حساس مسئلہ ہے، اور اس کے لیے تمہیں خاتون ہو یا عورت ہو، جو مرد ہو، جو اللہ نے نظام بنایا ہے تمہاری ہدایت کے لیے، وہ نظام اگر نافذ نہ ہو، کوئی اور نظام تمہارے اوپر نافذ ہو جائے، اس عالم میں تمہارے لیے خاموش بیٹھنا درست نہیں ہے، جائز نہیں ہے، عورت ہو یا مرد ہو۔ اللہ نے جو نظام بنایا تھا وہ نظام ولایت تھا۔ درحقیقت حضرت سیدہ کو جو دکھ تھا وہ فدق کے جانے کا نہیں تھا، وہ نظام ولایت سے لوگوں کی دوری تھی اور نظام ولایت کی طرف لوگوں کو پلٹا رہی تھی بی بی، اس لیے فدق کو بہانہ قرار دیا کہ وہاں جا کر۔ لہٰذا وہ خطبہ سنیں آپ، اس خطبے میں زیادہ بہت لمبا مفصل خطبہ ہے جو بی بی نے مسجد النبی میں بیان فرمایا، اس کا آغاز فلسفہ دین سے ہوتا ہے۔ اس کے آغاز میں بی بی فرماتی ہے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ نے نظام امامت کو لوگوں کی ہدایت کا نظام بنا دیا ہے اور امامت کے تحت تمہیں زندگی بسر کرنی ہے۔ اگر فدق مل بھی جاتا برفرض اور ولایت کا نظام بحال نہ ہوتا تو بی بی یہی احتجاج کرتی، کسی اور چیز کو بہانہ بنا لیتی۔ یہ احتجاج کرنا تھا بی بی نے، یہ تشخیص دینا۔ اس وقت بڑے بڑے صحابہ موجود تھے رسول اللہ کی رحلت کے بعد، لیکن وہ یہ تشخیص نہیں دے سکے کہ اس وقت المیہ کیا رونما ہوا ہے، یعنی امت کو کس ڈگر پہ ڈالا جا رہا ہے اور فریضہ یہاں پر کیا بنتا ہے۔ خاموشی سے سب گھروں میں بیٹھے رہے، صرف جناب سیدہ نکلی مدینے کے ہر دروازے پر گئیں، مبلغہ ولایت بن کر دروازے کھٹکھٹائے اور لوگوں کو کہا کہ آ کر گواہی دو کہ تم نے غدیر میں کیا سنا ہے۔ یہی اسوہ تھا جو اب ثانیہ زہرا انجام دے رہی ہیں کہ مدینے کے اندر بہت سارے لوگ تھے جنہوں نے دیکھا کہ یزید برسر اقتدار آ گیا ہے، لیکن انہیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہو، کوئی حساسیت ان کے اندر پیدا نہیں ہوئی۔ سید الشہداء کے اندر یہ حساسیت پیدا ہوئی کہ یزید برسر اقتدار آ جائے جب تو اس وقت کیا نقصانات ہو سکتے ہیں، اور اس وجہ سے جناب زینب کو عقیلہ بنی ہاشم کہا جاتا ہے، یعنی عقل مند ترین خاتون بنی ہاشم کی، بافراست و بافہم ترین خاتون بنی ہاشم کی۔ اور فہم و فراست کا ثبوت یہیں سے ملتا ہے کہ حضرت زینب نے بھی تشخیص دیا کہ یہاں پر میرا فریضہ کیا بنتا ہے، میں کیا کروں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف ایک جذباتی اور احساساتی تعلق تھا بہن اور بھائی کے درمیان۔ فون ریکارڈنگ کے لیے رکھا ہے، بج رہا ہے۔ یہ نقطہ بہت اہم ہے، اس کی طرف توجہ فرمائیے گا۔ ابھی ٹائم نہیں ہے میں اس کو زیادہ کھول کے وضاحت سے بیان کروں، صرف اشارہ کرتا ہوں، اور توجہ کریں گے تو پھر بات سمجھ میں آئے گی کہ کوئی غلط فہمی نہ ہو۔ ہمیں جو پیش کیا گیا ہے خیالی مضمون، خیالی کربلا، خیالی کردار، خیالی شخصیات، چونکہ ہم نے ممبروں سے ہی سب کچھ سنا ہے، علی علیہ السلام کو ممبر سے سنا ہے، امام حسین علیہ السلام کو ممبر سے سنا ہے، پڑھا نہیں ہے، خود غور نہیں کیا، ان کے اسوؤں کے اوپر توجہ نہیں کی۔ یعنی جو کچھ دوسروں نے تخیل پیش کیا ہے آئمہ کے بارے میں، ہمیں صرف وہی معلوم ہے، تخیل آئمہ کے متعلق۔ کربلا کے بارے میں تخیل ہمیں پتا ہے کیا ہے، ورنہ حقیقت کربلا و تاریخ کربلا بھی نہیں معلوم ہمیں۔ ایک کتاب بھی شاید کسی نے نہ پڑھی ہو کربلا کے موضوع پر کہ کربلا میں ہوا کیا تھا اس دن، اصل عاشور میں قاتل کون تھا، مقتول کون تھا، اور جنگ ہوئی کیسے، سب ہم نے ممبر سے سنا ہے اور تخیل کربلا کے بارے میں سنا ہے۔ عموماً جو چیز پیش کی جاتی ہے وہ یہی کہ جناب سیدہ کیوں نکلی سید الشہداء علیہ السلام کے ساتھ، اس لیے گئیں چونکہ محبت بہت تھی حضرت زینب کو سید الشہداء سے، امام حسین علیہ السلام سے شدید محبت تھی، اور اس محبت کی وجہ سے ساتھ گئیں۔ عموماً یہاں تک بیان کیا جاتا ہے حضرت زینب سلام اللہ علیہ کے بارے میں، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جناب زینب سلام اللہ علیہ کو بہت شدید محبت تھی امام حسین علیہ السلام سے، یہ بلا شک و ریب ہے، یہ مطلب یہ مسلمات میں سے ہے، اس کے بہت سارے شواہد اور بہت سارے دلائل موجود ہیں، اتنی شدید محبت تھی جناب سیدہ کو۔ جب مدینے سے چل رہی تھی تو اس وقت بھی اپنے شوہر سے جا کر کہا کہ اگر آپ نے مجھے روک دیا تو میں نہیں جاؤں گی، لیکن میں حسین کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی۔ اور شب عاشور بھی جب سید الشہداء علیہ السلام نے اپنی شہادت کا تذکرہ کیا تو بی بی سن کر بے ہوش ہو گئی، یعنی اس قدر جذبات و احساسات غالب آئے کہ بھیا کی شہادت کا سن کر بی بی بے ہوش ہو گئی۔ لیکن حضرت زینب کا مدینے سے آنا، اپنے شوہر کو چھوڑنا، اپنے بچوں کو چھوڑنا، چونکہ تاریخ میں جناب زینب سلام اللہ علیہ کے اولاد کے بارے میں مختلف روایات ہیں، ایک قول کے مطابق 5 بچے تھے جن میں سے 2 کو ساتھ لے کر آئیں اور 3 وہیں والد کے پاس تھے، 2 بیٹیاں اور 1 بیٹا یہ اپنے والد کے پاس چھوڑ کر آئے۔ حضرت زینب کے شوہر جو امام حسین علیہ السلام کے چچا زاد بھی ہیں، عبداللہ ابن جعفر یعنی جعفر الطیار کے بیٹے عبداللہ، امام حسین علیہ السلام سے ان کو بھی خاص لگاؤ تھا عبداللہ ابن جعفر کو، یہ نہیں آئے کربلا میں، بلکہ یہ ان لوگوں میں سے تھے جو امام حسین علیہ السلام کو منع بھی کر رہے تھے، روک بھی رہے تھے کہ آپ نہ جائیے۔ اب توجہ فرمائیں کہ ایک خاتون جو گھریلو زندگی بھی ہے، بچے بھی ہیں، شوہر بھی ہیں، اور چھوڑ کے اپنے شوہر کو، اپنے بچوں کو چھوڑ کے، 3 بچوں کو اور 2 بچوں کو ساتھ لے کر ایک روایت کے مطابق، تاریخی روایت کے مطابق اپنے بھائی کے ساتھ آئیں کربلا میں، تو یونی کہ فقط اور فقط محبت امام حسین علیہ السلام تھی۔ صرف محبت نہیں تھی، یعنی ہم نے جناب زینب سلام اللہ علیہ کو صرف ایک گھریلو خاتون سمجھا ہے، چونکہ یوں ہی پیش کیا گیا ہے، بلکہ بعض تو اتنا پیش کرتے ہیں کہ حضرت زینب کو چلنا بھی نہیں آتا تھا، بعض شاعر اس طرح کا تخیل پیش کرتے ہیں کہ بی بی کو راستہ چلنا بھی نہیں آتا تھا، اپنے گمان میں وہ کوئی اور فضیلت بیان کر رہے ہوتے ہیں، لیکن توجہ نہیں ہوتی اس خیال باف اور خیال پرداز شاعر کی کہ کیا بات بیان کر رہا ہے کہ وہ بی بی جو اتنی عمر گزر چکی ہے، اتنی بچے ہو چکے ہیں اور ان کو ابھی تک راستہ چلنا نہیں آتا، وہ راستہ چلنا نہ آنا تو فضیلت نہیں ہے کسی کی، چونکہ نہیں پتا چلا، اسوا نہیں پتا چلا، اسطورہ بنایا، خیالی، حضرت زینب کا خیالی کردار زیادہ پیش کیا گیا ہے۔ صرف اس وجہ سے نہیں چلی تھی کہ بھائی سے محبت تھی شدید، کہ اس میں شک نہیں ہے کہ شدید محبت تھی، لیکن حضرت زینب اس لیے ساتھ چلی کہ حضرت زینب نے فرمایا کہ میرا بھی فریضہ بنتا ہے اس موجودہ حالات کے اندر، یوں نہیں کہ فقط میرے بھائی کا فریضہ بنتا ہے، بھائی فریضہ انجام دینے جا رہے اور میں بھائی کی محبت میں جا رہی ہوں، لیکن میرا کوئی اس نہضت میں اور اس کام میں کوئی رول نہیں ہے، یعنی میری ذمہ داری نہیں ہے۔ اس طرح کا تصور بنت علی کے بارے میں، عقیلہ بن ہاشم کے بارے میں، عالمہ غیر معلمہ کے بارے میں، یہ نافہمی اور نادانی کی وجہ سے پیدا ہوا ہے کہ حضرت زینب کو باقی کسی چیز سے کوئی سروکار نہیں تھا، وہ صرف اس بات پر مصر تھیں کہ جاؤ حسین جائیں گے میں وہاں جاؤں گی، یعنی میں صرف حسین علیہ السلام کے ساتھ رہنا، میرا یہ مقصد کل میرا یہی ہے کہ بھائی کے ساتھ رہوں میں۔ اس طرح سے تو عقیلہ بن ہاشم نہیں بن سکتی، عقیلہ بن ہاشم یعنی بافہم ترین، بافراست ترین خاتون بنو ہاشم کے اندر، اور اس فراست کا ثبوت حضرت زینب نے یہ دیا کہ جس طرح سے امام حسین علیہ السلام نے تشخیص دیا کہ اس وقت جو یزید برسر اقتدار آیا ہے، جو حکومت آئی ہے، اس کے اثرات و نتائج کیا ہوں گے، یہی تشخیص حضرت زینب کی بھی تھی۔ حضرت زینب بھی یہی تشخیص اسی نتیجے پر پہنچی کہ یہ حکومت جو برسر اقتدار آئی ہے اور یہ یزیدیت جو قائم ہوئی ہے، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، اس کا نتیجہ دین کا خاتمہ ہے، اس کا نتیجہ رسول اللہ کی ساری زحمت کا خاتمہ ہے، اس کا نتیجہ تمام انبیاء کی زحمتوں کا خاتمہ ہے، اس کا نتیجہ یعنی اسلام کی رخ موڑنا ہے اور ہمیشہ کے لیے اسلام سے ہاتھ دھونے کے برابر ہے۔ لہذا حضرت زینب اگرچہ شدید محبت تھی بھائی کی، لیکن اس سفر میں اپنا فریضہ انجام دینے کے لیے ہمراہ ہوئی اور انجام دیا اپنا فریضہ، جب تک سید الشہداء کے ساتھ رہیں تو بھی حضرت زینب کا کام فقط گھریلو کام نہیں تھا، یہ نہیں تھا کہ فقط کپڑے دھونا اور استری کرنا اور دینا اور پہنانا اور بچوں کو اور اپنا، نہ، خاتون کچن کے لیے خاتون کو خدا نے پیدا نہیں کیا، خاتون کو فقط انہیں گھریلو کاموں کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا نہیں کیا، خاتون بھی ایک انسان ہے مرد کی طرح، اور جتنے فرائض مرد پر عائد ہوتے ہیں وہی فرائض ایک خاتون پر بھی انسان ہونے کے ناطے، کیونکہ خدا نے اس کو بھی عقل دی ہے، خدا نے اس کو بھی شعور دیا ہے، ہر وہ چیز جو مرد کو دی ہے وہ اس کو بھی دی ہے انسانیت کے متاع کے طور پر، یعنی عقل دی ہے، عقل دینے کا مطلب یہ ہے کہ یہ بھی عقل سے کام لے، اس کو بھی بہت ساری چیزیں دی ہیں جو مرد سے زیادہ قوی تر ہیں، احساسات قوی تر ہیں اس کے مرد سے، چونکہ احساساتی دنیا میں خاتون زیادہ کردار ادا کر سکتی ہے مرد سے، حوصلہ و صبر و استقامت خدا نے خواتین کو مردوں سے زیادہ دیا ہے، یعنی بعض میدان ایسے ہیں جن کے اندر حوصلہ و صبر کی ضرورت ہوتی ہے، وہاں خواتین زیادہ حوصلہ دکھا سکتی ہیں۔ اس لیے حضرت زینب نے بھی تشخیص دیا، خود سے یہ تشخیص دیا کہ اس وقت میرا فریضہ کیا بنتا ہے، ورنہ بھائی کی محبت، اس میں کوئی شک نہیں تھا، بھائی کی محبت تھی، اگر کربلا نہ بھی آتی تو بھی جناب زینب کی محبت میں کوئی شک و شبہ نہیں تھا کہ حضرت سید الشہداء سے ان کو شدید ووالیانہ محبت تھی۔ کربلا آئی بھی، کربلا آنے کے بعد جب تک سید الشہداء تھے اس وقت تک بھی اپنا بھرپور فریضہ انجام دیا ہر قدم پر، اور خصوصاً جب سید الشہداء عصر عاشور شہید ہو گئے اس کے بعد اصل جو رول حضرت زینب کا نکھر کے سامنے آیا وہ وہاں سے نمایاں ہوتا ہے، لیکن اس سے پہلے بھی حضرت زینب سلام اللہ علیہا کا کردار بہت اہم کردار ہے کربلا کے واقعہ کے اندر۔ کہ سب سے پہلا نقطہ یہی ہے کہ حضرت زینب نے تشخیص دیا خود سے، چونکہ امام حسین علیہ السلام نے کسی کو مجبور نہیں کیا تھا ساتھ آنے کے لیے، کسی کو بھی مجبور نہیں کیا، حتیٰ اپنے بھائی حضرت عباس کو کئی دفعہ کہا کہ آپ آزاد ہیں، اگر آپ جانا چاہیں تو جا سکتے ہیں، میں آپ کو یہاں رہنے پر مجبور نہیں کرتا۔ بلکہ روز عاشور جب شمر عبید اللہ ابن زیاد سے حضرت عباس اور ام البنین کے بیٹوں کے لیے امان نامہ لے کر آیا تو اس وقت بھی حضرت سید الشہداء نے حضرت عباس سے فرمایا کہ اگر آپ جانا چاہیں تو جا سکتے ہیں، آپ یہاں مجبور نہیں ہیں رہنے پر، کسی کو بھی یہ نہیں کہا کہ آپ مجبور ہیں، کہا کہ میں یہاں رہوں گا، آپ لوگ سب کے سب جا سکتے ہیں، بنو ہاشم کو کہا، انصار کو کہا، سب سے یہ کہا۔ حضرت زینب کو بھی سید الشہداء نے مجبور نہیں کیا تھا ساتھ چلنے کے لیے، حضرت زینب کی اپنی تشخیص تھی، اور یہ حضرت زینب کی اعلیٰ بصیرت تھی کہ جس زمانے میں بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے فقہا فریضہ تشخیص نہیں دے پا رہے تھے، حضرت زینب نے فریضہ تشخیص دیا، اور یہ وہی بصیرت تھی جو اپنی والدہ معظمہ سے لی کہ جس زمانے میں بڑے بڑے صحابہ جید مدینے کے اندر موجود ہیں اور انہیں نہیں پتہ چل رہا کہ اب ہمارا فریضہ کیا بنتا ہے اس صورتحال میں، یعنی رسول اللہ کی رحلت کے بعد جو کچھ ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہوا اور جو ہو گیا ہے وہ نہیں ہونا چاہیے تھا، اب کیا کریں ہم یہاں پر۔ بعضوں نے کہا خاموشی مصلحت ہے، اب جو ہو چکا ہے ہونے دو، سو اس کو رہنے دو، اب حالات خراب ہوں گے۔ بلاخر انہوں نے مصلحت اندیشی سے کام لیا اور خاموشی اختیار کی، کچھ نے حمایت کی اس کام کی، لیکن تنہا پورے مدینے کے اندر حضرت زہرا تھی جنہوں نے ندائے احتجاج و صدائے احتجاج بلند کی، اور ایسا احتجاج کیا جو قیامت تک زندہ رہے گا۔ یعنی حضرت سیدہ نے تشخیص دیا کہ المیہ کیا رونما ہو رہا ہے، وہ کام جو مرد نہیں کر سکے وہ حضرت زہرا نے انجام دیا۔ اسی طرح جب یزید برسر اقتدار آیا تو بڑے بڑے علماء اس زمانے کے عاجز آ گئے کہ اس وقت یہ تشخیص دیں کہ کیا کرنا ہے ہمیں، حضرت زینب نے وہاں پر بخوبی فریضہ اپنا تشخیص دیا، اور اس فریضے کا تقاضا یہی تھا کہ اس نہضت کے اندر میں بھی شامل ہو جاؤں جو حکومت وقت کے خلاف امام حسین علیہ السلام نے شروع کیا ہے۔ اور پھر اس کے بعد قدم قدم پر حضرت سیدہ نے اپنا رول ادا کیا، خصوصاً عاشورہ کے بعد۔ عاشورہ کے بعد حضرت زینب کا رول بہت اہمیت اختیار کر جاتا ہے، چونکہ پہلے مرکزیت امام حسین علیہ السلام کی تھی لیکن عاشورہ کے بعد مرکزیت حضرت زینب کی ہو گئی۔ اگرچہ امام وقت موجود تھے و زندہ تھے حضرت سید ساجدین، لیکن حکمت الہی کے تحت سید ساجدین کو ان کی نظروں سے بچانا مقصود تھا، تاکہ دشمن اگر سمجھ جائیں کہ یہ حجت زمانہ ہے وہ حجت وقت ہے، وہ ان کو بھی شہید کر دیتے۔ لہذا حضرت زینب سلام اللہ تعالی علیہا نے وہاں فریضہ سنبھالا، اور اگرچہ خود بھی رہنمائی حضرت سید سجاد سے لیتی تھی، چونکہ امام وقت وہ تھے، رہبر وقت وہ تھے، ان سے رہنمائی لیتی، لیکن پورے کاروان کو سنبھالنا اور امت کے مسائل کو دیکھنا اور ان کو حل کرنا یہ حضرت زینب کے ذمہ تھا۔ یہ سفر جو انسان کے تصور سے باہر ہے، اس سفر کی سختی جو حضرت زینب نے کربلا سے شام تک انجام دیا، لیکن کس استقامت کے ساتھ و کس صبر و حوصلے کے ساتھ علی کی بیٹی نے یہ سفر انجام دیا، یہ سب کس لیے کیا؟ اس لیے کہ یہ اسوہ تھا جناب زینب کا جو قائم کر رہی تھی آنے والی دنیا کے لیے و آنے والی نسلوں کے لیے۔ اسوہ زینبی یہ تھا کہ تشخیص دیں اپنا فریضہ، جس زمانے میں رہ رہے ہوں اس زمانے میں اپنا فریضہ تشخیص دو۔ ہم آج ضروری ہے تذکرہ حضرت زینب و یوم حضرت زینب و ذکر حضرت زینب، جس قدر ضروری حضرت حسین علیہ السلام کا ذکر ہے اتنا ہی ضروری حضرت زینب کا ذکر بھی ہے ساتھ، بلکہ تذکرہ حسینی بغیر تذکرہ زینبی کی تکمیل نہیں ہوتا، چونکہ کربلا بغیر زینب کی تکمیل نہیں ہوتی۔ لیکن ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارا کام فقط جناب سیدہ کے لیے مرثیہ پڑھ لینا، سوز پڑھ لینا، سلام پڑھ لینا اور آنسو بہال لینا حضرت سیدہ کے لیے، یہی نہیں ہے ہمارا فریضہ، یہ تو ہماری عقیدت ہے جس کا ہم اظہار کرتے ہیں۔ حضرت زینب کو ہم نے اسوہ بنانا ہے اپنی زندگی کے لیے، یعنی رول ماڈل بنانا ہے اپنی زندگی کے لیے۔ رول ماڈل بنانے کا مطلب یعنی وہی بصیرت زینبی آج کی خواتین کے اندر ہونا ضروری ہے۔ اور خواتین اگر میدان میں اتریں، بصیرت اگر خواتین کے اندر آئیں، مرد یقیناً با بصیرت ہو جائیں گے۔ آپ نے اگر دلچسپی لی ہو، کچھ دو ڈھائی سال سے رہبر معظم انقلاب حضرت آیت اللہ العظمیٰ خامنہ ادامہ ظل العالی مسلسل امت مسلمہ کو، جوانوں کو، خواتین اور مرد کو یہ حکم دے رہے ہیں کہ بصیرت حاصل کرو تم، کہ بصیرت ہوگی تو آج کے زمانے میں ہم دین بھی بچا سکتے ہیں، اپنے آپ کو بھی بچا سکتے ہیں اور تحفظ کر سکتے ہیں تشیعوں کا بھی۔ بصیرت کے بغیر بڑے بڑے لوگ وہ گمراہی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ رسول اللہ کی رحلت کے بعد وہ لوگ جو موجود تھے ان کی دینداری میں کوئی شک نہیں تھا، لیکن بصیرت نہیں تھی ان کے اندر۔ اور اسی طرح امیر المومنین کے زمانے میں بڑے بڑے لوگ موجود تھے لیکن بصیرت نہیں تھی ان کے اندر۔ امام حسن علیہ السلام کے زمانے میں بڑی بڑی شخصیات موجود تھی لیکن بصیرت نہیں تھی ان کے اندر۔ کربلا کے وقت بڑے بڑے لوگ موجود تھے لیکن بصیرت نہیں تھی ان کے اندر، لیکن حضرت زینب نے اس بصیرت کا ثبوت دیا، اور بصیرت میں اسوہ ہیں حضرت زینب ہمارے لیے۔ کہ خواتین کربلا میں، خواتین کا اہم رول ہے، یہ تو چلیں ہم کہہ سکتے ہیں کہ اہل بیت کے گھر کی خاتون تھیں، وہ عقیلہ بنی ہاشم تھیں، وہ عالمہ غیر معلمہ جو القابات عائمہ نے عطا کیے ہیں، بہت معمولی خواتین کربلا کے اندر بھی آتا، انہوں نے بھی بہت اہم رول ادا کیا ہے۔ بہت معمولی خواتین آتا جو زیادہ اہل بیت کے قریب بھی نہیں تھیں، انہوں نے بھی کربلا کے اندر بہت اہم رول ادا کیا ہے۔ ان میں سے مثلا ایک معروف خاتون جو ہے وہ زوجہ زہیر بن قین ہے۔ زہیر بن قین امام حسین علیہ السلام کی طرف آنا نہیں چاہ رہے تھے، وہ خلیفہ سیوم کے حامی تھے زہیر بن قین، اور دور تھے اہل بیت سے، ملنا بھی نہیں چاہ رہے تھے، لیکن زوجہ زہیر بن قین باعث بنی کہ زہیر بن قین کربلا کے بڑے سرداروں میں سے بن گئے اور عظیم شہداء میں سے بن گئے اور سید الشہداء کے انصار و جانصاروں میں سے بن گئے۔ ایک خاتون اس قدر با بصیرت تھی کہ اس نے اپنے شوہر سے پہلے تشخیص دے لیا کہ اس وقت وظیفہ کیا بنتا ہے، اس وقت فریضہ کیا بنتا ہے۔ اگر خواتین کے اندر یہ بصیرت آ جائے، پھر ایک امت کی تقدیر بدلتی ہے۔ اس لیے حضرت امام خمینی رضوان اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ انقلاب اسلامی خواتین کے رہین منت ہے، اگر خواتین نہ ہوتی ہرگز یہ انقلاب برپا نہ ہوتا۔ خواتین کو اپنا راستہ مشخص کرنے کی ضرورت ہے، جدا کرنے کی ضرورت ہے۔ خواتین کے پاس جو اسوے ہیں نورانی، ان اسووں کو نظر میں رکھ کر خواتین اپنی زندگیاں بسر کریں۔ آج ہمیں افسوس ہوتا ہے مومنین و مومنات، متدین گھرانوں کی خواتین، ان کی جو مصروفیات دیکھتے ہیں، ان کے رجحانات دیکھتے ہیں، ان کی زندگیاں دیکھتے ہیں، بہت افسوس ہوتا ہے کہ مومن خواتین و مومن گھرانی کی خواتین بھی در حقیقت اپنے آپ کو ان کاموں میں لگائی رکھتی ہیں، ان گھٹیا اور پیچیدہ اور پست کاموں میں جو ان کے شایع نشان نہیں ہیں۔ وہ خواتین جو دور ہیں دین سے اور جنہیں ہرگز اسوہ زینبی دیکھا ہی نہیں ہے، جو کچھ ان کا طرز زندگی ہے وہی مومن و مومنات کا طرز زندگی بن جاتا ہے، جبکہ ہمارے پاس اسوہ عالی و نورانی حضرت زینب کا موجود ہے۔ خواتین کا کردار یا خواتین کا رول صرف یہ نہیں ہے کہ خواتین بھی بس روٹین کی اور روایات جو ہیں سنتی اور طریقے پر عمل کر کے، اور جس طرح دوسرے خواتین کے ہم و غم ہیں اسی طرح ان کے بھی ہم و غم وہی ہوں جو معمولی خواتین کے ہم و غم ہیں۔ حضرت زینب کا اسوہ جس قوم کے پاس و جس امت کے پاس موجود ہے، اس امت کی خواتین وہی ہوں جو ان کو امام خمینی فرماتے ہیں کہ یہ انقلاب ان خواتین کے رہین منت ہے۔ کہ جب دوسری خواتین شاپنگ سینٹروں میں نظر آتی تھی، میک اپ پارلروں میں نظر آتی تھی، اور بناو سنگار میں لگی رہتی تھی، اور اپنے گھریلو اور چھوٹے چھوٹے کاموں میں لگی رہتی تھی، اسی وقت انقلابی خواتین وہ ایک نسل کی تربیت میں مشغول تھیں، وہ بصیرت تشخیص، بصیرت کے ذریعے تشخیص دے رہی تھی کہ اس وقت ہمارا فریضہ اپنے رہبر کا ساتھ دینا ہے، اپنے امام وقت کا ساتھ دینا ہے، اور انہوں نے دیا، اور ایک نسل پوری پروان چڑھا کر امام کے حوالے کی، اور اس نسل سے امام نے استفادہ کیا اور شہنشاہ کا تختہ الٹ دیا اور امریکہ کو رسوا کیا. یہ اس وجہ سے امام خمینی فرماتے تھے کہ یہ خواتین کے رہین منت ہے. خواتین جس معاشرے کی بیدار ہوں وہ امت در حقیقت بیداری کی راہ پر چل پڑتی ہے. اگر خواتین بیدار نہ اور بصیرت نہ ہو اور تنہا مرد کوئی نہضت شروع کریں وہ نہضت یقیناً ناکام ہوگی جس کے اندر خواتین کا کوئی رول نہ ہو. خواتین کو خدا نے تمام وہ صلاحیتیں دی ہیں جو مرد کے اندر موجود ہیں. خواتین کو کچن کے کام کرنے کے لیے فقط پیدا نہیں کیا, وہ ایک گھریلو ذمہ داری ہے. یوں نہ کہیں کہ گھریلو ذمہ داری ادا کر کے تو اب اجتماعی ذمہ داری ٹل گئی ہم سے, یا دینی ذمہ داری ٹل گئی, یا گھریلو ذمہ داری کو چھوڑ کر پھر دینی ذمہ داری انجام دینا. ساری ذمہ داریاں اپنے وقت پر اور اپنے موقع پر ہونی چاہیے. یہ باعث نہ بنے کہ دینی ذمہ داریاں باعث بنے کہ ہم گھریلو ذمہ داریاں چھوڑ دیں, گھریلو ذمہ داریاں باعث بنے کہ ہم دینی ذمہ داریاں چھوڑ دیں, یا آئلی ذمہ داریاں باعث بنے کہ ہم سماجی ذمہ داریاں چھوڑ دیں, سماجی ذمہ داریاں باعث بنے کہ ہم آئلی ذمہ داریاں چھوڑ دیں. بالآخر ہمیں ان ساری زندگی کے جتنے بھی شعبے ہیں ان سب کے اندر ہمارا ایک رول بنتا ہے, ہمارا ایک کردار بنتا ہے. اس کردار کو ہم نے سیکھنا ہے رول ماڈل سے, اور وہ رول ماڈل ہمارے لیے وہ حضرت سیدہ ہے ثانیہ زہرا, ان کو رول ماڈل بنا کر ہم نے زندگی بسر کرنی ہے. اب یہ بہانہ نا, جیسے بعض خواتین ہیں دو چار مسئلے فقہ کے پڑھ کے پھر وہ گھریلو کام چھوڑ دیتی ہیں. یہ ہوا ہے اسی شہر میں, آپ کے شہر میں ہی ایسے نمونے آئے ہیں, لوگوں نے بیان کیے ہیں کہ جہاں پر خواتین کو کچھ فقہی احکام پتہ چل گئے کہ عورت کا کام بچے کو دودھ پلانا نہیں ہے, وہ پیسے لے سکتی ہے مثلا, یا جھاڑو نہیں دے سکتی, شوہر کے گھر کے کام نہیں کر سکتی, روٹی پکانا اس کا فریضہ نہیں ہے. یہ فقہی احکام بعضوں نے پڑھائے ہیں, آدھا دین, ابتر دین, دمکٹا دین پڑھایا ہے اس کو, اور وہ خواتین پڑھ کے آئیں اور آ کر گھروں کے اندر مشکلیں کھڑی کر دیں کہ میرا کام تو بچے سنبھالنا نہیں ہے, میرا کام تو یہ نہیں ہے, وہ نہیں ہے. نہ, یہ ساری ذمہ داریاں ہیں کسی مرد کا. یہ مرد یہ نہیں کہہ سکتا کہ میری اب معاشی و مالی ذمہ داریاں نہیں رہتی, میری ذمہ داریاں مثلا گھریلو ہیں. نا, گھریلو بھی آپ کی ذمہ داریاں ہیں, سماجی بھی آپ کی ذمہ داریاں ہیں, دینی بھی آپ کی ذمہ داریاں ہیں. آپ کو جو اللہ تعالیٰ نے اتنی توفیق دی ہے اس لیے کہ یہ ساری ذمہ داریوں کو اپنے اپنے ٹائم میں انجام دیں. جو خواتین گھریلو ذمہ داریاں انجام نہیں دے سکتی وہ ہرگز دینی ذمہ داری انجام نہیں دے سکتی. حضرت زہرا گھریلو کام کر کے دینی کام کرتی تھی. حضرت زہرا نے گھریلو کام کرتے ہوئے نہضت چلائی ولایت کے حق میں اور دفاع میں, اور تنہا چلائی. جب کوئی مرد میدان میں نہیں تھا حضرت زہرا آئیں میدان کے اندر, اور یہ میدان کے اندر جب آئیں تو یوں نہیں کہ گھر کے کام چھوڑ کر آئیں, گھریلو ذمہ داریاں ادا کرتے ہوئے میدان میں آئیں. اسی طرح حضرت زینب گھریلو ذمہ داریاں ادا کرتے ہوئے سارے کام کر رہی تھی. یہ بہانہ نہ کریں. اور ممکن ہے گھریلو ہمارے حالات بھی ایسے ہوں کہ ممکن ہے شوہر اتنا بابصیرت نہ ہو, اتنا دین کا جذبہ اس کے اندر موجود نہ ہو. اگر خاتون کے اندر موجود ہے تو وہ اس بے جذبہ اور بے ولولہ شوہر کی وجہ سے خاتون بھی بے جذبہ نہ ہو جائے. حضرت زینب کے شوہر بہت عظیم القدر و گران قدر شخصیت ہیں, قابل احترام شخصیت ہیں, لیکن یقیناً حضرت زینب جتنا ولولہ و جذبہ اس شوہر کے اندر موجود نہیں تھا, اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. وہ بڑی قابل قدر شخصیت ہیں, عبداللہ ابن جعفر, امام حسین علیہ السلام ان کی بڑی قدر کیا کرتے تھے, لیکن اس کے باوجود تاریخ نے بھی ثابت کر دیا کہ جتنا جذبہ حضرت زینب کے اندر موجود تھا اتنا ان کے شوہر کے اندر موجود نہیں تھا. اور حضرت زینب نے در عین حال کہ اس شوہر کے ساتھ زندگی بھی بسر کی, بچوں کی بھی پرورش کی, اپنی دینی ذمہ داریاں بھی ادا کی. صرف بھائی کی محبت کھینچ کے نہیں لے آئی میدان میں, در حقیقت خدمت دین کا جذبہ تھا, خدا کے دین کی خدمت کا جذبہ تھا. ورنہ بھائی کی محبت اگر ہوتی, فقط بھائی کی محبت ہوتی تو کربلا میں ہی بیٹھ جاتی بھائی کے پاس اور نہ آتی کربلا سے, تو کہتی میں تو بھائی کے پاس رہوں گی. لیکن سیدہ زینب کو معلوم تھا کہ بھائی نے جو مقصد کربلا تک پہنچایا ہے اس کو اب قیامت تک محفوظ کرنا وہ میرا کام ہے. لہذا اس وجہ سے حضرت زینب کے رہین منت ہے یہ سارا کچھ. یہ بعض علماء نے کہا ہے کہ اسلام پیدائش میں محمدی ہے لیکن بقا میں حسینی ہے. اسی طرح کربلا آغاز میں حسینی ہے لیکن بقا میں زینبی ہے یہ کربلا. وہ کردار حضرت زینبی ہے جس نے بچایا ہے کربلا کو اور پیغام کربلا کو. اسوہ حضرت زینب یہ آج کے زمانے کے لیے اور ہر نسل کے لیے, آنے والی نسل کے لیے اہم ترین اسوہ ہے, مرد کے لیے بھی اور عورت کے لیے بھی, کہ اگر اسوہ زینبی پر عمل ہو تو یقیناً کوئی یزیدی حکومت آسودہ نہیں رہے گی, کوئی یزید آسودگی سے حکومت نہیں کر سکے گا. ہم نے آج حضرت زینب کا تذکرہ کیا ہوا ہے لیکن اپنے فرائض زینبیہ سے صرف نظر کر کے، چشم پوشی کر کے صرف حضرت زینب کے بارے میں اظہار احساسات کرتے ہیں، اپنے وہ عقیدت کا اظہار کرتے ہیں، لیکن حضرت زینب سے اپنی فریضے نہیں پوچھتے، حضرت زینب سے اپنے فرائض و وظائف نہیں پوچھتے کہ بی بی ہم نے کیا کرنا ہے اپنے دور میں. اگر پوچھیں تو بی بی آج بھی برملا بیان فرما رہی ہیں کہ اس زمانے کے خواتین اور اس زمانے کے مردوں کا رول کیا ہے، اور مجبوریوں کا بھی بہانہ نہیں کر سکتے، چونکہ مجبور ترین بی بی حضرت زینب ہیں کائنات کی. حضرت زینب سے زیادہ مجبور کوئی خاتون نہیں ہے. وہ خاتون جس کے 72 جنازے میدان کربلا میں پڑے ہوئے ہوں، جس کے بیٹے ٹکڑے ٹکڑے کیے ہوئے کربلا میں پڑے ہوئے ہوں، جس کا بھائی لاش پائمال کی ہوئی کربلا میں پڑی ہوئی ہو، اور جس کا سب کچھ کربلا میں لٹ گیا ہو، اس سے زیادہ مجبوری اور کیا ہوتی ہے. اور اس سے زیادہ مجبوری اس بی بی کی یہ بھی تھی کہ اس بی بی کے سر پہ چادر و ردا بھی نہیں، اور اس سے زیادہ مجبوری اس بی بی کی یہ تھی کہ وہ بی بی کے ہاتھ پسے گردن بندھے ہوئے ہیں، ہتھکڑیوں میں جکڑی ہوئی ہے. اور اس سے زیادہ مجبوری اس بی بی کی یہ تھی کہ کوئی مرد بھی نہیں ہے جو سہارا دے یہاں پر، لیکن تمام مجبوریوں کو ایک طرف رکھ کر بنت علی جب دربار کوفہ، جب بازار کوفہ میں پہنچی تو وہاں جا کر خطبہ دیا اہل کوفہ کو، اور ایک دفعہ ان لوگوں کو متوجہ کیا کہ تم نے کیا گناہ کیا ہے. اور حضرت زینب کے ان خطبوں کا اثر تھا کہ یہی کوفی بیدار ہوئے، اور انہوں نے 4,000 کا لشکر تشکیل دیا اور آ کر شامی فوج سے لڑے، اور سب کے سب مر گئے وہاں پر. حضرت زینب نے در حقیقت تاریخ کا رخ موڑا ہے. یزید کسی سمت لے کے جانا چاہ رہا تھا اور حضرت زینب نے اس کا رخ کسی اور طرف موڑ دیا ہے. یعنی حضرت زینب نے جو نبرد کی ہے، جو محاذ جیتا ہے، وہ در حقیقت بہت بے نظیر محاذ ہے تاریخ کا، کہ تاریخ کا رخ موڑا ہے حضرت زینب نے. ورنہ کربلا وہ ہوتی آج جو بنو امیہ چاہتے تھے، کربلا وہ نہ ہوتی جو آج موجود ہے ہمارے پاس. یہ کربلا جس کا تذکرہ ہمارے پاس موجود ہے، جو حضرت زینب کے رہینے منت ہے، بقول اس فارسی ادیب کے کہ کربلا می مرد اگر زینب نہ بود، شیعہ می پج مرد اگر زینب نہ بود. کربلا مر جاتی اگر زینب نہ ہوتی، اور شیعہ مرجھا جاتا اگر زینب نہ ہوتی. در حقیقت ہمارے پاس آج جو کچھ بھی ہے، یہ تشیع، یہ دین، یہ اسلام، یہ قرآن، یہ سب رہین نزت حضرت زینب ہے در حقیقت. اس لیے انسان جتنا احترام و جتنی تعظیم بجا لا سکتا ہے بارگاہ حضرت زینب میں، وہ کم ہے. ساری انسانیت کا سر خم ہونا چاہیے عظمت حضرت ثانیہ زہرا کے مقابلے میں، کہ عظیم کام بی بی نے انجام دیا. لیکن وہ عظیم کام اسوہ ہے سب کچھ. اسوہ کا مطلب یہ ہے کہ یہ کام دہرایا جا سکتا ہے اور دہرانا چاہیے. امت کے لیے حضرت نے ایک نمونہ پیش کیا ہے تاکہ آئندہ آنے والی نسلوں کے مرد و خواتین وہ سب اسوہ کو اپنائیں، اور اپنے اپنے زمانے اور اپنے اپنے ملک اور اپنی اپنی سرزمین اور اپنے اپنے علاقے کے اندر اسوہ زینبی پر عمل کریں. تمام راستے حضرت زینب نے بہانوں کے اور مجبوریوں کے بند کر دیے ہیں. مجبور ترین حالت میں بھی تبلیغ دین کر کے اور دفاع کر کے کربلا کا یہ ثابت کر دیا ہے کہ کوئی مجبوری بہانہ نہیں بن سکتی. انشاءاللہ خداوند تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اسوہ حضرت زینب کو اپنا سکیں انشاءاللہ. اور خداوند تبارک و تعالی ہماری خواتین کو وہ بصیرت حضرت زینب عطا فرمائے، وہ شہامت حضرت زینب عطا فرمائے، استقامت حضرت زینب عطا فرمائے، صبر حضرت زینب عطا فرمائے انشاءاللہ. اور خداوند تبارک و تعالی حضرت زینب کے طفیل انشاءاللہ تمام امت مسلمہ کو اپنے حفظ و پناہ میں محفوظ فرمائے انشاءاللہ. والسلام علیکم.